السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکی امداد رکنے کے بعد متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے، سرتاج عزیز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
آزادی صحافت کے عالمی دن پر پاکستان میں صحافیوں کا تحفظ کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی رپورٹ پر سخت رد عمل ظاہر کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، تقریباً 450 روہنگیا مسلمان اس وقت بے گھر ہو گئے جب منگل کے روز ان کے متعدد خیموں میں آگ بھڑک اٹھی. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے منگل کے روز بتایا کہ ایک امریکی فوجی اہلکار شمالی عراق کے شہر اربل کے نزدیک لڑائی میں ہلاک ہو گیا ہے. 8ویں صدی کے امام موسیٰ الکاظم کی سالانہ برسی کے موقع پر منگل کے روز شمالی بغداد میں ان کے مزار پر ہزارہا زائرین جمع ہیں، جبکہ ایک روز پہلے ایک کار بم دھماکے میں 13 زائرین ہلاک ہو گئے تھے. اور امریکہ کی ریاست انڈیانا میں ریپبلکن صدارتی دوڑ کے لیے اپنا امیدوار چننے کے لیے پرائمری انتخابات منگل کے روز ہو رہے ہیں. اور اقوام متحدہ کی کوشش ہے کہ امریکہ اور روس کی طرف سے 2 مہینے پہلے شام میں ہونے والی فائر بندی کو دوبارہ قائم کیا جا سکے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ امریکہ سے F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں کی خریداری کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی کی صورت میں ہم متبادل طریقوں پر غور کر رہے ہیں. اس میں کسی اور ملک سے اسی طرح کے لڑاکا طیاروں کا نیا سودا بھی شامل ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امداد رکنے کے بعد پاکستان ان کی خریداری کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرے گا، اور اگر فنڈنگ کا انتظام نہ ہو سکا تو کہیں اور سے طیارے خریدے گا. امریکہ کی طرف سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کانگریس کے اراکین کے اعتراض کے بعد اب امریکہ 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے $43 کروڑ کی امداد نہیں دے گا، اور پاکستان کو یہ جنگی جہاز خریدنے کے لیے اب $70 کروڑ کی پوری رقم ادا کرنا ہوگی. سرتاج عزیز نے منگل کو اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک سیمینار سے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا.
جہاں تک F-16 کی فائنانسنگ کا تعلق ہے، اس میں ہم دیکھیں گے جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ الٹرنیٹیو سورسز آف فائنینسنگ کیا ہو سکتے ہیں، تو وہ اگر کوئی ایسا انتظام ہو گیا تو ہم خرید لیں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ اور پھر کہیں اور سے جہاز دیکھنا پڑیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ جو فنڈنگ روکی گئی ہے سو کالڈ، وہ F-16 کی روکی گئی، باقی پرچیز اس سے ہو سکتی ہیں.
سرتاج عزیز نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی اندرون ملک جاری کاروائیوں، خاص طور پر قبائلی علاقوں میں فضائی آپریشن میں F-16 جنگی طیارے بہت کارآمد ہیں.
اب F-16 جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررزم کمپین ہے وزیرستان وغیرہ میں اور ٹرائبل ایریا میں، کیونکہ F-16 سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ کم ہوتا ہے جب آپ آپریشنز کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے الٹرنیٹیوز ہیں، ہمارا جو جی ایف تھنڈر ہے وہ بھی کسی حد تک کارآمد ہو سکتا ہے.
واضح ہے کہ امریکہ پاکستان کو 8 F-16 طیاروں کی فروخت کی منظوری دے چکا ہے. دریاسنا رواں ہفتے امریکی کانگریس کی ہاؤس آف فورن افیئرز کمیٹی کے 2 رکنی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا. امریکی وفد نے پیر کو وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی سے اسلام آباد میں ملاقات بھی کی. پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق طارق فاطمی نے کہا کہ امریکی وفد کا یہ دورہ بر وقت اور اہم ہے، جس سے باہمی دلچسپی کے تمام امور اور مختلف شعبوں میں پاکستان کی کوششوں کا نہایت قریب سے جائزہ لینے کا موقع میسر آیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں آزادی صحافت کا بین الاقوامی دن منایا گیا. پاکستان میں صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی صحافیوں کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح منگل کو پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا بین الاقوامی دن منایا گیا، جس میں صحافیوں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے لیے سازگار ماحول مہیا کرنے کا مطالبہ سامنے آیا۔ پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں ہوتا ہے، اور صحافیوں کے تحفظ و حقوق کے لیے سرگرم بین الاقوامی تنظیمیں اپنی حالیہ رپورٹس میں یہ کہہ چکی ہیں کہ دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی آزادی صحافت کو مختلف طرح کے خطرات کا سامنا ہے۔ ان خطرات میں جہاں انتہا پسند اپنے نقطۂ نظر کو ذرائع ابلاغ میں اپنی مرضی کے مطابق جگہ نہ دیے جانے پر صحافیوں کو دھمکاتے ہیں، تو وہیں سرکاری ادارے بھی مبینہ طور پر قومی سلامتی کے نام پر مختلف امور پر معلومات کی نشر و اشاعت روکنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ علاوہ ازیں دہشت گردی کے شکار اس ملک میں ذرائع ابلاغ سے وابستہ متعدد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ انہیں ہدف بنا کر قتل کرنے کے بھی لاتعداد واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے سابق صدر اور صحافیوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن پرویز شوکت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی صحافی تمام خطرات کے باوجود اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن ان کے فرائض کی انجام دہی کے لیے حکومت اور صحافتی اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ انہوں نے صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستانی صحافیوں کے قتل کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے میں ان کی مدد کریں۔
ابھی تک 100 سے زیادہ کیسز ہیں جن کے مجرموں کی گرفتاری ابھی باقی ہے، اور کئی جہاں گرفتار بھی ہوئے ہیں ان کا ٹرائل بھی بہت سلو ہے۔ بہرحال ہم سٹرگل میں ہیں اس وقت، اور ہمیں پوری دنیا کی سپورٹ چاہیے۔ پاکستانی صحافی اس وقت ایک تو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں، دوسرا لائف کا عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، جرنلسٹ آرگنائزیشن ہمارے مدد کریں، گورنمنٹ کو پریشرائز کریں تھرو امبیسیز، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے۔
حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صحافی بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور انہیں درپیش خطرات کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو لاحق ہے۔ تاہم حکومت صحافیوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ان کی تنظیموں سے مشاورت کر کے مختلف اقدام کر رہی ہے۔ پرویز شوکت کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر معلومات تک رسائی کے لیے قانون کا نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے، جس کی عدم موجودگی سے ان کے بقول زرد صحافت پروان چڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو بھی کسی نہ کسی ضابطہ اخلاق کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کے مالکان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاں کام کرنے والے صحافیوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان میں مذہبی آزادی کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم اس کی تفصیل بتاتی ہیں۔
بین الاقوامی مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والے امریکی کمیشن نے ایک مرتبہ پھر امریکی محکمہ خارجہ کو سفارش کی ہے کہ وہ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کرے جن کے بارے میں خصوصی تشویش پائی جاتی ہے، اور جہاں مذہبی آزادی کی سخت خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں یا ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ تمام مذہبی برادریوں کو پاکستان میں مساوی حقوق حاصل ہیں، اور ان کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے مذہبی آزادی کی منظم، مسلسل اور سنگین خلاف ورزیوں کو جاری رکھا ہے اور ان سے صرف نظر کرتی رہی ہے۔ رپورٹ میں مذہبی امتیاز پر مبنی آئینی دفعات اور قوانین، مثلاً ملک کے توہین مذہب اور احمدی مخالف قوانین کا ذکر کیا گیا، جو اس کے بقول مذہب اور عقیدے کی آزادی کے بین الاقوامی معیارات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کمیشن نے سرکاری نصابی کتب میں اقلیتی برادریوں کے خلاف امتیازی مواد کے علاوہ مسیحی اور ہندو لڑکیوں اور عورتوں کا زبردستی مذہب تبدیل کر کے ان سے جبرن شادیوں کو بھی باعث تشویش قرار دیا۔ امریکی حکومت کی رپورٹ میں اگرچہ پاکستانی حکومت کی طرف سے سنگین مذہبی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کیے گئے کچھ اقدامات کا تذکرہ کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی کہا گیا کہ حکومت منظم تبدیلی میں ناکام ہوئی ہے۔ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اقلیتی برادریوں کو بھی شدت پسندوں سے وہی خطرات لاحق ہیں جو ملک کے دیگر حلقوں کو درپیش ہیں۔
یہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں، لوگوں کو ریئلٹی کا علم ہوا ہے اور حکومت کو پورا احساس ہے، اور جب سے 3 سال سے اگر آپ دیکھیں تو مذہبی آزادی میں کافی حد تک حکومت نہ صرف ایمفسائز کر رہی ہے بلکہ ہیومن رائٹس کی ایک پوری منسٹری کریٹ کی گئی ہے، جس کے چند ایک پوائنٹس میں سے جس کے پرائم منسٹر خود واچ کرتے ہیں, اس میں منورٹیز ہیں, اس میں خواتین کے حقوق یا اور دوسرے, تاکہ ان سب کو انشور کیا جا سکے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے.
تاہم پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اور پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست رمیش کمار ونکوانی نے کہا کہ اگرچہ کچھ علاقوں میں اقلیتی برادریوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے, مگر امریکی رپورٹ میں جن باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ بالکل درست ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اقلیتوں کے بارے میں منفی رویے اور ذہنیت پائی جاتی ہے.
مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کریکولم کو چینج کرنا پڑے گا. کیا ہم نے کریکولم چینج کیا ہے؟ سیکنڈ کلاس کا جہاں پہ کے پی کے کی گورنمنٹ ہے عمران خان کی, وہاں پہ کے پی کے کی گورنمنٹ کی میں نے بک دکھایا ہے کہ سیکنڈ کلاس کی جماعت میں لکھا ہوا ہے ہندوز کافر. تو اگر یہ ہم مائنڈ سیٹ دیں گے ہمارے فیوچر کو اور اس فیوچر کے ساتھ ہم ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھیں تو وہ پاسیبل نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جون 2014 میں اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کو ایک قومی کمیشن بنانے کا حکم دیا تھا, مگر اس پر اب تک کوئی پیش رفت نہیں کی گئی اور صرف باتیں کرنے سے حالات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور امریکہ کے خصوصی کمیشن کی سالانہ رپورٹ برائے سال سن 2015 میں بھارت میں مذہبی آزادی کے حالات کو تنزل پذیر قرار دیا گیا ہے, جبکہ بھارتی حکومت نے اس رپورٹ کے مندرجات سے اختلافات کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ رپورٹ بھارت کے اصل حالات کو سمجھنے سے قاصر رہی ہے. نئی دہلی سے اس کے بارے میں بتائیں گے سہیل انجم.
بھارت نے امریکہ کی اس رپورٹ پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں سال 2015 کے دوران بھارت میں مذہبی آزادی کے بارے میں منفی رائے ظاہر کی گئی ہے. بھارت نے کہا کہ مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن بھارت, اس کے آئین اور اس کی سوسائٹی کو بہتر طور پر سمجھنے میں ناکام رہا. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا کہ حکومت نہیں سمجھتی کہ امریکی کمیشن جیسے غیر ملکی ادارے کو آئینی تحفظ یافتہ بھارتی شہریوں کے بارے میں رائے رکھنے کا کوئی جواز حاصل ہے. خیال رہے کہ امریکی رپورٹ میں بھارت میں مذہبی آزادی کے سلسلے میں منفی رائے ظاہر کی گئی ہے. اس میں بی جے پی صدر امت شاہ کا نام بھی ہے اور کہا گیا ہے کہ امت شاہ تبدیلی مذہب کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ کرنے والوں کے چیمپئن رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق بھارت کے عیسائیوں اور دوسری اقلیتوں کو پریشان کیا جاتا ہے. بھارت میں مذہبی عزم میں رواداری پر بھی رائے ظاہر کی گئی اور اس تعلق سے بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ یوگی آدتیہ ناتھ اور ساکشی مہاراج کے نام لیے گئے. بھارت میں پریس کو بھی بہت سے چیلنجز لاحق ہیں جن میں تشدد اور سیاستدانوں کی جانب سے دباؤ شامل ہے. پریس کی آزادی سے متعلق عالمی دن پر سینئر صحافیوں اور ماہرین نے کہا کہ صحافیوں کو چاہیے کہ وہ درپیش چیلنجوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. پریس کی آزادی سے متعلق تحقیق کرنے والی ویب سائٹ ہوٹ کی ایڈیٹر سیوانتی نینن نے کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران بھارت میں پریس کو حاصل آزادی میں کمی آئی ہے. انہوں نے اس بارے میں ان تین صحافیوں کی مثال پیش کی جن کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے دوران موت واقع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی آزادی کو قانونی گارنٹی ملنی چاہیے. سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نہال سنگھ کے مطابق بھارت کا سیاسی ماحول پریس کی آزادی کے لیے سازگار نہیں ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
تقریباً 450 روہنگیا مسلمان اس وقت بے گھر ہو گئے جب منگل کے روز ان کے متعدد خیموں میں آگ بھڑک اٹھی. مغربی ریاست راکھن کے دارالحکومت ستوے کے نزدیک تقریباً 50 کیمپ تباہ ہو گئے جہاں یہ مسلمان اندرون ملک بے گھر ہونے کے بعد پناہ لیے ہوئے ہیں. فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی نے بتایا ہے کہ اس کے حکام نے کہا کہ یہ آگ کھانا پکانے کے اسٹوو سے لگی اور تیز ہوا کے باعث خیموں میں پھیل گئی. ابھی تک جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی ہیں. سن 2012 میں بدھ اکثریت والے میانمار اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کے بعد 140,000 روہنگیا انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں راکھن ریاست کے ان بے گھر کیمپوں میں پناہ گزی ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے منگل کے روز بتایا کہ ایک امریکی فوجی اہلکار شمالی عراق کے شہر اربل کے نزدیک لڑائی میں ہلاک ہو گیا. وزیر دفاع نے اسٹوٹگارٹ میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ان کے پاس مزید اطلاعات اس وقت نہیں ہیں. ایک امریکی فوجی عہدیدار نے امریکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ یہ فوجی اس وقت ہلاک ہوا جب وہ کرد پیشمرگا فوجوں کی مشاورت کے فرائض انجام دے رہا تھا. عہدیدار نے کہا کہ داعش فورسز کے پیشمرگہ کے اگلے دستوں پر حملے کے دوران یہ فوجی گولی لگنے سے ہلاک ہوا۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مندوب اسٹیفان دی مستورا نے منگل کے روز کہا کہ وہ شام میں لڑائی پر 2 ماہ پہلے عائد کیے جانے والے وقفے کو دوبارہ قائم کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئے لیوروف سے ملاقات کے بعد کہی۔ حکومت نواز فورسز اور باغی جنگجوؤں کے درمیان جنگ بندی فروری میں طے پائی تھی اور اس سے تشدد میں بے انتہا کمی ہوئی تھی، لیکن پھر دونوں جانب سے آہستہ آہستہ اس کے خلاف ورزیاں شروع ہو گئیں۔ شمالی شہر حلب میں بدترین لڑائی ہوئی، جہاں حکومتی فضائی حملوں اور باغیوں کی گولہ باری سے پچھلے ہفتے سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئے لیوروف نے اسٹیفان دی مستورا سے ملاقات کے آغاز پر کہا کہ روس اور امریکہ دونوں شام میں فائر بندی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیوروف کے دفتر نے کہا کہ انہوں نے پیر کے روز امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور ان دونوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ اس ٹیلی فون کال کے بعد کیری کی جنیوا میں مستورا سے ملاقات ہوئی، جہاں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے ساتھی متعدد تجاویز پر مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ تشدد کو روکا جا سکے، لیکن کیری نے ان تجاویز کی تفصیل نہیں بتائی۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
اللہ اکبر 2 ماہ طویل فائر بندی کا معاہدہ ٹوٹنے کے آغاز سے 11 روز کے عرصے میں شام کے سب سے بڑے شہر حلب میں شامی حکومت اور باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں اہداف پر فضائی حملے اور گولہ باری جاری ہے۔
42 اصاب اسعفت الى مشفر رازی 6 من شہداء تم احالتهم مباشره
شام کے سرکاری ٹی وی نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ حلب میں حکومت کے قبضے والے مغربی اضلاع میں باغیوں کے راکٹ اور مارٹر کے گولے لگنے سے 6 عام شہری ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ اس نشریے کے دوران جبات النصرہ نامی گروپ پر شہری علاقوں میں بلا امتیاز دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ اپوزیشن گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے سربراہ رامی عبدالرحمان نے شامی حکومت کی فورسز پر الزام لگایا کہ وہ حلب کے مشرق اور شمال میں اپوزیشن کے قبضے والے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔
عندما يقوم النظام بشار اسد بقصف طريق الكاستيلو بغيه دفع المدنيين في احياء حلب الشرقيه
انہوں نے کہا کہ حکومتی فورسز نے شہر میں کاسٹیلو روڈ پر حملہ کیا جو باغیوں کے لیے رصد کا ذریعہ ہے، اور بیرل بموں سے شمال میں کئی نواحی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی فورسز پلمائرا سے مشرقی شہر دائر الزور کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ اسکائی نیوز عربیہ نے خبر دی ہے کہ دائر الزور میں سرکاری فورسز داعش کے عسکریت پسندوں کے بھاری حملے کی زد میں ہیں۔ روسی اور شامی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر کے گرد عسکریت پسندوں کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ لڑائی ایسے میں ہوئی جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جنیوا میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے اسٹیفان دی مستورا اور سعودی وزیر خارجہ عبد الجبیر سے ملاقات کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف ماسکو ہی میں موجود ہیں، جہاں منگل کے روز مستورا سے ان کی ملاقات متوقع ہے۔ مستورا نے کہا کہ ختم ہوتی فائر بندی کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
We are preparing the mechanism, much better mechanism for monitoring and controlling a new fire.
ہم طریقہ کار وضع کر رہے ہیں، ایک زیادہ بہتر نظام تاکہ نئی فائر بندی کی نگرانی، اس پر کنٹرول اور اسے ایک نئی قوت دی جا سکے، مگر اس کے لیے ہمیں سیاسی عزم کی ضرورت ہوگی۔ سعودی ملکیت والے ٹی وی العربیہ کا کہنا ہے کہ شامی حکومت حلب کے ضلع المشرقہ میں باغیوں کے خلاف نئے حملے کے لیے فوجیں جمع کر رہی ہے۔ قطر کے الجزیرہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ شامی حکومت شہر کے اس حصے میں سپلائی لائن کاٹنے اور محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو باغیوں کے قبضے میں ہے۔ وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے ان خبروں کی تصدیق نہیں کر سکا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیروبی کینیا میں جہاں جمعے کے روز ایک اپارٹمنٹ عمارت منہدم ہو گئی تھی، امدادی کارکنوں نے 1 سالہ بچی کو ملبے سے زندہ نکال لیا ہے۔ کم از کم 21 افراد اس حادثے میں ہلاک ہوئے، درجنوں لاپتہ ہیں، جبکہ 135 کو بازیاب کر لیا گیا۔ کینیا کی ریڈ کراس نے منگل کے روز کہا کہ بچی کو پانی کی کمی کے باعث ہسپتال لے جایا گیا لیکن اس کے جسم پر زخموں کے کوئی نشانات نہیں ہیں. امدادی ٹیموں نے کہا ہے کہ ہرما علاقے کی اس عمارت کے ملبے سے کسی اور کے زندہ بچ نکلنے کی امید بہت کم ہے، لیکن اس بچی کے واقعے نے متاثرین کے لواحقین میں ایک امید پیدا کر دی ہے کہ شاید ان کے عزیز ملبے تلے زندہ دبے ہوئے ہوں. آٹھویں صدی کے امام موسیٰ الکاظم کی سالانہ برسی کے موقع پر منگل کے روز شمالی بغداد میں ان کے مزار پر ہزارہا زائرین جمع ہوئے، باوجود کہ جہادیوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں جنہوں نے اس ہفتے دو حملے کیے ہیں. احتجاجیوں نے جنہوں نے ہفتے کے روز بین الاقوامی زون پر حلہ بول دیا تھا اپنے مظاہروں کو نرم کیا ہے اور پیر کے روز برسی کی تقریبات میں شرکت کی، باوجود کہ سیکیورٹی اقدامات میں اضافے کے جن میں سڑکوں کی ناکہ بندی شامل ہے جو زائرین کی حفاظت کے لیے ہیں، سنی شدت پسند ابھی بھی حملے کرنے میں مصروف ہیں اور پیر کے روز ایک کار بم دھماکے میں 13 زائرین شامل ہیں. احتجاج کے لیڈر مختار صدر نے عہد ظاہر کیا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے اس جمعے کو دوبارہ اس علاقے میں واپس آئیں گے جہاں بین الاقوامی سفارتخانے اور ادارے ہیں. امریکہ کی ریاست انڈیانا میں ریپبلکن صدارتی دوڑ کے لیے اپنا امیدوار چننے کے لیے پرائمری انتخابات منگل کے روز ہو رہے ہیں، جس میں دوڑ میں سب سے آگے ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ قریب ترین حریف ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز سے ہوگا. ٹرمپ کی کامیابی انہیں جولائی میں پارٹی کے کلیولینڈ میں ہونے والے کنونشن سے پہلے نامزدگی کے بہت قریب لے آئے گی. ٹیڈ کروز پرائمری سے قبل آخری گھنٹوں میں انڈیانا کے ووٹروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرمپ پچھلے ہفتے مشرقی ریاستوں میں 5 پرائمریز جیتنے کے بعد بہت پر امید ہیں اور انڈیانا میں ان کی فتح کروز کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگی. 25 برس پہلے آزادی صحافت کا عالمی دن منانے کا اعلان ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اطلاعات تک رسائی ایک بنیادی انسانی حق ہے. تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں صحافیوں کو مختلف نوعیت کی مشکلات اور خطرات کا سامنا ہے. اس میں حکومت کی جانب سے سینسرشپ، ڈرانے دھمکانے کی کاروائیاں، حراست اور یہاں تک کہ صحافیوں کو ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے. اس دن کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
دنیا بھر میں انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی گروپ فریڈم ہاؤس نے میڈیا کی آزادی کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ آزادی صحافت پر قطغنیں پچھلے 12 برسوں کے مقابلے میں اس سال کہیں زیادہ ہو گئی ہیں. اس زوال کا سبب سیاسی، مجرمانہ اور دہشت گرد فورسز کی آزادی صحافت کی مخالف کارروائیاں ہیں. ایک سال کے دوران دنیا کے 9 ملک ایسے ہیں جہاں آزادی صحافت کی صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک اور توجہ طلب ہے. ان میں مصر بھی شامل ہے. مصر کے ایک صحافی خالد داؤد کہتے ہیں،
Our role is to provide objective and credible coverage of events that are taking place in Egypt and the reality speaks for itself.
ہمارا اصول یہ ہے کہ مصر میں ہونے والے واقعات کی منصفانہ، معروضی اور قابل اعتماد رپورٹنگ کی جائے، کیونکہ سچائی چھپ نہیں سکتی، وہ خود بولتی ہے. میڈیا یا صحافی حقیقت کو تخلیق نہیں کرتے. عام طور سے یہ حکومت کی غلط پالیسیاں اور کارروائیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عوام احتجاج کرتے ہیں. میڈیا کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میڈیا کے ذریعے اگر حکومتی پروپیگنڈا کیا جائے تو اس سے مصر کے اقتصادی اور سیاسی مسائل حل نہیں ہوں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کے بیورو کے نائب وزیر ٹام میلینوویسکی کہتے ہیں کہ پچھلے سال پوری دنیا میں 70 سے زیادہ صحافیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 200 کے قریب قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں.
Where press freedom is denied, we are much more likely to see conflict and war. We're much more likely.
جب پریس کی آزادی کو سلب کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تنازعات اور لڑائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بدعنوانی بھی بڑھتی ہے اور بہتر طرز حکمرانی کو زوف پہنچتا ہے. عالمی آزادی صحافت کے دن کے موقع پر امریکی محکمہ خارجہ نے ان صحافیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جنہیں ماضی میں ان کی رپورٹنگ کی بنا پر سزا کا موجب قرار دیا گیا اور اب بھی یہی صورتحال ہے. ان صحافیوں کے کیسز کو ایک ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے. یہ ویب سائٹ ہے humanrights.gov اور ہیش ٹیگ فری دا پریس کے ذریعے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کو تلاش کر کے ہلاک کرنا صدارت سنبھالنے کے بعد ان کی ترجیحات میں شامل تھا. تاہم یہ مشن انجام دینا ہے یا نہیں اس پر کافی زیادہ بحث کی گئی. مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے.
صدر اوباما نے یہ بات اسامہ بن لادن کی پانچویں برسی کے موقع پر پیر کروز سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی. اسامہ بن لادن 11 ستمبر 2001 میں نیو یارک اور واشنگٹن شہر پر ہونے والے دہشت گرد حملے کا ذمہ دار تھا جس میں 3,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے. کئی ماہ تک اکٹھی کی گئی خفیہ معلومات کے ذریعے صدر کی سیکیورٹی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی کہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں سخت پہرے والے ایک گھر کی تیسری منزل پر چھپا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جب اس بات کا فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ یہ مشن انجام دیا جائے یا نہیں تو ان کی سیکیورٹی ٹیم کے کچھ اراکین کا خیال تھا کہ ابھی مزید انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. جبکہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں جو خفیہ طریقے سے بنائی گئی تھی ایک مکان میں بن لادن کی شکل کے ایک قدآور شخص کو صحن میں ورزش اور چہل قدمی کرتے دیکھا گیا تھا. مسٹر اوباما کہتے ہیں
The odds that it was bin Laden were probably 50-50. There was some dispute even within the intelligence agency.
اس بات کے امکانات کہ وہ بن لادن ہی ہے غالباً 50-50 تھے اور حتیٰ کہ خفیہ ادارے کے اندر بھی اس بات پر مختلف آرا تھیں. تاہم صدر اوباما نے کہا کہ ان کے پاس اس بارے میں کافی شواہد موجود تھے کہ وہ بن لادن ہی ہے. عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس بن لادن کو پکڑنے کا یہ بہترین موقع ہے اور اگر ہم یہ کاروائی نہ کرتے تو وہ وہاں سے فرار ہو سکتا تھا اور پھر اسے دوبارہ سامنے آنے میں برسوں لگ جاتے. یہ الفاظ تھے صدر باراک اوباما کے. صدر اور ان کی ٹیم نے براہ راست اس آپریشن کی ویڈیو دیکھی جس میں 4 امریکی ہیلی کاپٹر اس گھر کے صحن میں اترے اور انہوں نے انتہائی اعلیٰ تربیت یافتہ نیوی سیل ٹیم کے ارکان کو وہاں اتارا. ٹیم نے مکان کی پہلی منزل پر موجود محافظ کو جبکہ دوسری منزل پر بن لادن کے ایک بیٹے کو گولی مار کر ہلاک کیا اور پھر تیسری منزل تک پہنچے اور ٹیم کے ایک رکن نے بن لادن کے سر میں گولیاں مار کر اسے ہلاک کر دیا. سیل ٹیم نے بن لادن کے گھر سے کمپیوٹر ڈرائیوز اور ڈی وی ڈیز قبضے میں لے لی اور بن لادن کی لاش کو اسلامی رسومات کے بعد سمندر میں پھینک دیا گیا. بن لادن کی ہلاکت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ صدر اوباما نے اس انٹرویو میں اس مشن کی تفصیلات پر بات کی ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدارتی انتخابات میں بطور امیدوار نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ریاست انڈیانا میں آج یعنی منگل کے روز ابتدائی مقابلہ ہوگا. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
منگل کے روز ریاست انڈیانا میں حاصل ہونے والی جیت سے پورے اعتماد ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلیکن جماعت کی جانب سے امیدوار نامزد ہونے کے مزید قریب ہو جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہماری فتح بہت اہم ہے کیونکہ اگر ہم جیتتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت کے لیے فنڈ جمع کرنا چاہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ اور کانگریس کے لیے ہونے والے انتخابات کے لیے فنڈ اکٹھا کیے جائیں. اس کے علاوہ اور بہت سے کام کیے جائیں نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ وقت برباد کیا جائے. ان کا اشارہ جان کیسک اور ٹیڈ کروز کی جانب تھا. ٹرمپ کو گزشتہ ہفتے مشرقی ریاستوں میں منعقدہ ابتدائی مقابلوں میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ریاست انڈیانا میں جیت سے ان کے حریف سینیٹر ٹیڈ کروز کو سخت دھچکا پہنچے گا. تاہم ٹیڈ کروز بھی بہت پراعتماد ہیں اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ خود ریاست انڈیانا میں فتح حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزدگی حاصل کرنے کے لیے درکار مندوبین کی تعداد حاصل نہ ہو سکے اور معاملہ جولائی میں جماعتی کنونشن پر جا پہنچے. سینیٹر ٹیڈ کروز کہتے ہیں مجھے 1,237 مندوبین کی تعداد حاصل نہیں ہو سکے گی اور ڈونلڈ جے ٹرمپ بھی 1,237 مندوبین کی حمایت حاصل نہیں کر پائیں گے اور ہوزیئر سٹیٹ یعنی ریاست انڈیانا با آواز بلند اس بات کو واضح کرے گی. دوسری جانب ڈیموکریٹ جماعت کی صف اول کی امیدوار ہلری کلنٹن بھی اپنی جماعت کی جانب سے صدارتی امیدوار نامزد ہونے کے لیے ریاست انڈیانا میں مہم چلا رہی ہیں. وہ گزشتہ ہفتے ہونے والے 5 میں سے 4 ابتدائی مقابلوں میں فاتح رہی ہیں. کلنٹن ابھی سے عام انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا مد مقابل امیدوار تصور کیے ہوئے ہیں. وہ کہتی ہیں مسٹر ٹرمپ مجھ پر عورتوں کا کارڈ استعمال کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر خواتین کی صحت کے لیے بات کرنا، زچگی کے دوران تنخواہ سمیت رخصت پر جانا اور برابر کی تنخواہ حاصل کرنے کی بات کرنا عورتوں کا کارڈ استعمال کرنے کی بات ہے تو پھر میں ایسا ہی کر رہی ہوں. ریاست انڈیانا میں ہلری کلنٹن کو اپنے حریف سینیٹر برنی سینڈرز کی جانب سے سخت ترین مقابلے کی توقع ہے. سینیٹر برنی سینڈرز آنے والے ابتدائی مقابلوں میں بھی مقابلہ جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دیگر ابتدائی مقابلوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے. ریاست کیلیفورنیا میں فتح کے لیے ہمارا چانس بہت زیادہ ہے. اس ریاست میں مندوبین کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے. تاہم سینیٹر برنی سینڈرز کے لیے بہت کم وقت باقی بچا ہے کیونکہ ہلری کلنٹن امیدوار نامزد ہونے کے لیے بہت سبقت حاصل لیے ہوئے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پاکستان کی سیاست میں پاناما لیکس کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. حزب مخالف کی جماعتیں حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہیں جبکہ حکومت اپنے دفاع میں بھرپور دلائل دے رہی ہے. پاکستان کے تازہ سیاسی منظرنامے کی تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے پاناما پیپرز کے انکشافات کی تحقیقات کے لیے ایک متفقہ ضابطہ کار تجویز کیا ہے. تاہم اپوزیشن جماعتیں وزیراعظم نواز شریف کے استعفے کے معاملے پر متفق نہیں ہو سکی ہیں. حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اعتزاز احسن کے اسلام آباد میں واقع گھر پر حزب مخالف کی جماعتوں کے دو روز تک جاری رہنے والے اجلاس کے بعد منگل کو ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا. اعتزاز احسن نے متفقہ اعلامیہ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تجویز کیا گیا ہے کہ احتساب کا عمل جلد شروع ہو اور اس عمل کا آغاز وزیراعظم اور ان کے خاندان کے خلاف تفتیش سے ہو.
چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا جو 3 ماہ کے اندر وزیر اعظم کے اساسوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور باقی لوگوں کے فیصلے 1 سال میں کرے گا. سب سے پہلی انکوائری وزیر اعظم کی ہوگی اور انکوائریاں جون جون ہوتی جائیں گی، رپورٹیں آتی جائیں گی اور ان کو پبلک کیا جائے گا اور انکوائری پبلک اور اوپن ہوگی.
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے استعفے کے معاملے پر تمام جماعتوں میں اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن بیشتر جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اس موقف پر قائم ہیں کہ وزیراعظم مستعفی ہو جائیں.
اس میں کوئی ہمیں حرج نہیں ہے یہ بتانے کا کہ اس معاملے پر اتفاق نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارا اتحاد کوئی کمزور نہیں ہوتا.
پاناما پیپرز میں وزیراعظم نواز شریف کے اہل خانہ کی آف شور کمپنیوں کے انکشافات کے بعد سے حکومت اور حزب مخالف میں لفظوں کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اور منگل کو وزیراعظم نے ایک بار پھر اپنے سب سے بڑے ناقد حزب مخالف کے رہنما عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاناما لیکس کے معاملے پر وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ دہراتے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے حکومت کی مبینہ بدعنوانی کے خلاف احتجاجی مہم بھی شروع کر رکھی ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی جلسے اور ریلیاں منعقد کر چکی ہے. تاہم منگل کو بنو میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر ہونے والے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ انہیں عوام نے منتخب کیا اور وہ عمران خان کے کہنے پر اقتدار نہیں چھوڑیں گے.
عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال، آپ سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا، جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کو انشاءاللہ پتہ لگے گا.
ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے 2 سال تک انتخابات میں دھاندلی کا شور مچاتے اور دھرنے دیتے رہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا.
آج پھر وہ 22 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں، نئے نئے الزامات لگا رہے جن کا وجود ہی نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا پھر آؤ، پھر سپریم کورٹ میں چلتے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، سپریم کورٹ پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے خلاف 1 پائی کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے 1 منٹ میں نواز شریف اپنے گھر چلا جائے گا.
صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور نواز شریف نے بنو جلسے میں صوبائی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان کی بات کرنے والے ان کے بقول صوبے کی حالت تبدیل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس موقع پر حکومت میں شامل جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کی بھی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں اور ان کے بقول اگر احتساب ہوگا تو سب کا ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ میں سڑک کنارے دبایا گیا ایک بم اس وقت پھٹ گیا جب وہاں سے پولیس کی ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں پولیس کے کم از کم 5 اہلکار زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ سے رپورٹ بھیجی ہے ستار کاکڑ نے۔
بلوچستان کے جنوب مغربی شہر کوئٹہ میں منگل کی صبح ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس کے ریپڈ ریسپانس گروپ RRG کی گشت پر مامور گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے بکرا پیڑی کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا جبکہ اس پر سوار 5 اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے ایک اعلی عہدیدار ندیم احمد نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ ریپڈ ریسپانس گروپ کے اہلکار روزانہ مختلف علاقوں میں گشت اور امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے نکلتے ہیں اور منگل کی صبح حملے کا نشانہ بننے والی گاڑی بھی انہی اہلکاروں کی تھی۔
صبح یہ والی موبائل جو ہے پرٹیکولر یہ نکلی ہے، یہ اپنے ایریا کے گشت کے لیے نکلی، تو اس سے یعنی اس کی قاسم لائن سے 100 میٹر کے فاصلے پہ اس پہ آئی ڈی کی وجہ سے جو ہے اٹیک ہوا، جو کہ جس میں تقریباً 2 کلو گرام کے قریب بارود استعمال کیا گیا۔ میں صرف آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزدلانہ کاروائی سے ہمارے حوصلے پس نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو بھی ٹریک ڈاؤن کریں گے اور یہ جو ہے بھاگ کے کہیں نہیں جانے دیں گے۔
کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں اس عملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان ایک دہائی سے زائد عرصے سے شورش پسندی اور دہشت گردی کا شکار رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں یہاں امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آئی تھی۔ تاہم روا سال کے اوائل سے ایک بار پھر پرتشدد واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان حملوں میں اب تک پولیس سمیت سیکیورٹی فورسز اور سرکاری املاک کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت میں پٹھان کوٹ فضائی اڈے پر دہشت گرد حملے کی وجوہات پر تحقیق کرنے والی پارلیمانی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس حملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے دہشت گردی کے انسداد کے لیے ضروری اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ اس پینل کی رپورٹ کی مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی زبانی۔
ایک پارلیمانی کمیٹی نے پٹھان کوٹ دہشت گردانہ حملہ روک پانے میں ناکام رہنے پر حکومت کی سرزنش کی ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ملک کے انسداد دہشت گردی کے ادارے میں کچھ سنگین خامیاں ہیں۔ امور داخلہ سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے حملے کے دوران پنجاب پولیس کے رول پر سوال بھی اٹھایا اور کہا کہ 2 جنوری کے حملے کے دوران پنجاب پولیس کا رول بہت مشکوک رہا۔ بقول اس کے وہ یہ سمجھ پانے سے قاصر ہے کہ دہشت گردانہ حملے کی پیشگی اطلاع ملنے کے باوجود دہشت گرد انتہائی سیکورٹی والے ایئر بیس میں کیسے داخل ہو گئے اور انہوں نے کیسے حملہ کر دیا۔ کمیٹی نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ اس کی رپورٹ کو سنجیدگی سے لے اور حفاظتی انتظامات میں خامیوں کو فوری طور پر دور کرے۔ کمیٹی کے ارکان نے ایئر بیس کے دورے کے وقت حفاظتی انتظامات میں بہت سی خامیاں پائیں۔ کمیٹی کے مطابق حفاظتی انتظامات سخت نہیں تھے، نگرانی میں بہت جھول پایا گیا۔ تاہم اس نے یہ بھی کہا کہ متعدد حقائق کی بنیاد پر اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ اس حملے کے پس پشت پاکستان سے سرگرم جیش محمد نامی گروپ کا ہاتھ تھا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے جو ہتھیار اور گولہ بارود برامد ہوئے ان میں میڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے ذریعے اغوا شدہ SP اور اس کے دوست کو چھوڑ دینے پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ NIA کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی گہرائی میں جا کر جانچ کرے۔ اس 31 رکنی کمیٹی میں BJP کے 13، کانگریس کے 4، BJD کے 2، ترنمول کانگریس کے 2، AIADM کے 3 اور CPI، CPIM، SP، TRS، TDP، شرومنی اکالی دل اور شیو سینا کے 1 ارکان تھے۔ پارلیمانی کمیٹی کی اس رپورٹ پر تاحال حکومت، NIA یا پنجاب پولیس کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ اور کیوبا کے تعلقات میں بحالی کا ایک اور باب اس وقت کھل گیا جب تقریباً چار عشروں کے بعد پہلی دفعہ ایک مسافر بحری جہاز امریکہ سے کیوبا پہنچا. اس کی تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
کارنیوال کروز لائنز کا بحری جہاز ایڈونیا 700 مسافروں کو لے کر فلوریڈا سے روانہ ہوا اور ایک دن کے سفر کے بعد پیر کے روز کیوبا پہنچا. اس جہاز میں سوار ایک مسافر جولی بینسن کا کہنا تھا,
This is a once in a lifetime opportunity. We're the first people this morning to actually arrive in Havana on a ship.
ایسا موقع زندگی میں پہلی دفعہ آتا ہے. ہم وہ پہلے لوگ ہیں جو اس صبح اس بحری جہاز کے ذریعے ہوانا پہنچے ہیں. ہم بہت خوش ہیں. ہر کوئی انتہائی خوش ہے اور شکر ادا کر رہا ہے. اس کروز لائنز کے عملے کی ایک رکن روزا ماریا نے اپنے احساسات کا اظہار ان الفاظ میں کیا. ایک کیوبا نژاد امریکی کے میں اپنے خاندان اور تہذیب پر بہت فخر کرتی ہوں اور مجھے ان تمام امریکیوں کو یہاں کیوبا لانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. بحری جہاز ایڈونیا کا یہ سفر اس اعلان کے تقریباً ڈیڑھ برس بعد کیا جا رہا ہے جس میں امریکی صدر باراک اوباما اور کیوبا کے صدر کیسٹرو نے امریکہ اور کیوبا کے درمیان منقطع تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا. امریکہ اور کیوبا کے درمیان باقاعدہ فضائی سروس کا آغاز اس سال کے آخر تک متوقع ہے. ابتدائی طور پر کیوبا کے حکام نے امریکہ میں مقیم کیوبا نژاد افراد پر اپنے جائے پیدائش تک سفر کرنے پر پابندی عائد کی تھی کیونکہ انہیں خوف تھا کہ وہ سیاسی انتشار پیدا کریں گے. تاہم بعد میں یہ مسئلہ امریکہ اور کیوبا کے حکام نے بات چیت کے ذریعے حل کر لیا تھا. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے زیر انتظام علاقے میں زیکا وائرس سے ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. ایک مخصوص مچھر کے کاٹنے سے پھیلنے والے اس مرض کے بارے میں امریکہ میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے, تاہم ابھی تک اس سے نمٹنے کے لیے امریکی کانگریس نے فنڈز فراہم نہیں کیے ہیں. وائس امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
پورٹو ریکو میں زیکا وائرس سے ہلاک ہونے والے ایک معمر شخص کی اطلاع نے امریکہ کے طبی حلقوں کو مزید ہوشیار کر دیا ہے. زیکا انفیکشن عام طور سے جان لیوا نہیں ہوتا, تاہم یہ حاملہ خاتون سے اس کے پیدا ہونے والے بچے کو متاثر کر سکتا ہے جو مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا ہے,
This is a public health emergency. That's what our public health experts have told us.
صحت عامہ کے حوالے سے یہ ہنگامی صورتحال ہے. صحت کے ماہرین نے ہماری توجہ اس سنگین مسئلے کی طرف مبذول کروائی ہے. وائٹ ہاؤس نے زیکا وائرس لے جانے والے مچھروں کو ختم کرنے اور اس مرض کی ویکسین تیار کرنے کے لیے تقریباً $2 ارب کی ہنگامی فنڈنگ کے لیے کانگریس سے درخواست کی ہے. تاہم حزب مخالف ریپبلکن پارٹی کی اکثریت رکھنے والی کانگریس نے اس کی منظوری ابھی تک نہیں دی ہے. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان کارنائن کا کہنا ہے,
We should at least have a plan from the administration for how the money is going to be spent. There is no plan. It's a blank check.
ہمارے سامنے کم از کم وہ منصوبہ ہونا چاہیے جس کے تحت انتظامیہ یہ بتائے کہ اس رقم کو کس طرح خرچ کیا جائے گا. فی الحال کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے اور وہ صرف سادہ چیک مانگ رہے ہیں. دوسری طرف ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ اس سے قبل کانگریس نے ایبولا اور H1N1 فلو وائرس سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر فنڈز کی منظوری دے دی تھی. سینیٹر ہیری ریڈ کہتے ہیں,
If they won't give the experts the resource they need to combat Zika, what do they propose? We could ask the Zika mosquitoes carrying meat and Zika carrying mosquitoes, we could ask them, don't breed this year.
اگر انہوں نے زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے ماہرین کو مناسب وسائل فراہم نہیں کیے تو وہ ہمیں کس طرح تجاویز دیں گے؟ کیا ہم زیکا وائرس والے مچھروں سے کہیں گے کہ وہ اس سال اپنی افزائش نہ کریں؟ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی سابق اسپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ بحران شدید ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو مناسب تحفظ فراہم کریں. فی الحال جب تک نئے فنڈز کی منظوری نہیں ہوتی، اوباما انتظامیہ ایبولا وائرس کے لیے مختص رقم کو زیکا وائرس سے مدافعت کے لیے کی جانے والی تحقیق پر منتقل کر رہی ہے۔ ایوان نمائندگان کے موجودہ اسپیکر پال رائن کا کہنا ہے،
So we're going to stay on top of this. We need to find a vaccine. About 600 million is already out the door. We still need answers to the questions about where it's going.
ہم اس مسئلے کو اولویت دے رہے ہیں، ہمیں اس کے انسداد کے لیے ویکسین تیار کرنا ہوگی۔ اس وقت تقریباً 600 ملین ڈالر موجود ہیں اور ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ رقم کہاں اور کس طرح خرچ کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایبولا کے لیے مختص رقم زیکا وائرس کے انسداد کے لیے تحقیق کے سلسلے میں ناکافی ہے۔ اس مرض کی فوری طور پر کوئی ویکسین تیار نہیں ہو سکتی کیونکہ مؤثر ویکسین کی تیاری کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اکثر طبی ماہرین کا خیال ہے کہ زیکا وائرس والے مچھر کم از کم امریکہ کی 30 ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
3 مئی کو دنیا بھر میں آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یعنی یونیسکو نے اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اس دن آزادی صحافت کو بالخصوص اجاگر کیا جائے۔ اس سال یونیسکو نے اس حقیقت کو موضوع بنایا ہے کہ انسانی ترقی کے لیے آزاد میڈیا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فی زمانہ پوری دنیا کو افراتفری اور تبدیلیوں کا سامنا ہے اور ان نئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مزید تعاون اور اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے معیاری اطلاعات کی فراہمی بھی سوا ہو گئی ہے۔ یہ کہنا تھا یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل ایرینا بوکووا کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آزادی صحافت کے لیے مستحکم اور سازگار فضا پیدا کی جائے اور ایسا نظام قائم ہو جس میں اس کی کارکردگی بہتر ہو اور جو لوگوں کو تمام اطلاعات اور خبروں سے مطلع رکھے۔ تاہم گزشتہ برسوں میں ہم نے دنیا کے ہر حصے میں دیکھا کہ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر میڈیا اور انٹرنیٹ کی آزادی کو سلب کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی تازہ ترین کنٹری رپورٹ میں کئی ممالک اور حکومتوں کا ذکر ہے جہاں آزادی اظہار اور اجتماع کے بنیادی حق سے لوگوں کو محروم کیا گیا ہے۔ نامہ نگاروں کو ان کی تنقیدی رپورٹوں کی بنا پر جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس طرح کی متعدد کارروائیاں مختلف طریقوں سے کی جاتی رہیں۔ بعض جگہ نئے قوانین بنائے گئے اور بعض ملکوں میں موجودہ قوانین کو استعمال کرتے ہوئے حکومتوں اور ان کے اقدامات پر تنقید کرنے والے بلاگرز، صحافیوں اور آزاد میڈیا کے کارکنوں کو ڈرایا دھمکایا گیا اور ان پر مقدمات قائم کیے گئے۔ کچھ ملکوں میں تنقید کو ذاتی توہین سمجھا گیا اور نئے یا موجودہ قوانین کے مبہم الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے ایسے صحافیوں پر مقدمات قائم کیے گئے۔ یہ وہ قوانین ہیں جن کے تحت مملکت کے سربراہ اور حکومت کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ بعض حکومتوں نے انسداد دہشت گردی اور توہین آمیز اقدامات کا سہارا لیتے ہوئے حکومت مخالف میڈیا کو بند کر دیا یا پھر انہیں حکومت کے کنٹرول میں لے لیا۔ چنانچہ آج کے دن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے کو آزاد اور صحت مند رکھنے کے لیے آزاد میڈیا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمیں ان صحافیوں اور میڈیا کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے جو خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہیں سینسرشپ یا بند ہو جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ ہمیں آج کے دن ان صحافیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ پوری دنیا کو متحد ہو کر عالمی سطح پر ایک مہم چلانی چاہیے جس کا مقصد ایسے جرائم کا خاتمہ ہے جو صحافیوں کے خلاف کیے جاتے ہیں، کیونکہ صحافیوں کے خلاف ہونے والے تقریباً 90% جرائم پر نہ کوئی مقدمہ قائم کیا جاتا ہے اور نہ مجرموں کو سزا دی جاتی ہے۔ 7% کیسز ایسے ہیں جن میں صحافیوں کی ہلاکتوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے انسانی حقوق کی رپورٹ کے دباچے میں لکھا ہے کہ جمہوریت کو نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، آزاد پریس اور کھلا معاشرہ ایسے سیفٹی والو اور حیات بخش خون کا کام کرتا ہے جس سے جمہوریت پھلتی پھولتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
علی ظفر کی دھماکے دار پرفارمنس اور شو سے فرار، تفصیلات فکر و فن میں۔
سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، ایسے جیسے ہر سبہار ہے، جیا نہیں جائے رے تیرے بن ہائے رے، تم سے ہی ہم کو پیار ہے۔ سن رے سجنیا۔
علی ظفر جہاں جاتے ہیں اپنی پرفارمنس سے میلا لوٹ لیتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ہونے والے ثقافتی اور سپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی شام خود علی ظفر کے لیے بھی ناقابل فراموش تجربہ بن گئی۔ پی آر فرم انسائکلو میڈیا کی عہدے دار امارا حکمت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علی ظفر کی لائیو پرفارمنس سے لطف اندوز ہونے 30,000 سے زیادہ افراد پہنچے، جو منتظمین کی توقع سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ جوں جوں علی ظفر نے اپنے سپر ہٹ گیت گائے، حاضرین کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے، یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے، چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے، یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے، چل دل میرے۔
اور علی نے جب اپنا یہ مشہور گیت گانا شروع کیا تو یہ محفل کا نقطہ عروج ثابت ہوا اور تمام افراد ان کے ساتھ ساتھ اس گیت میں شریک ہو گئے۔
مستی کے دن ہے، چلو جھومے اور گائے ہم، سارے جو مل جائے تو بولو پھر کیا ہو ہم، محبت جان مانگے کبھی انکار نہ ہو، ہماری جیت میں بھی کسی کی ہار نہ ہو، سارے زمانے میں ایک ہم میں ایک تم میں دم۔
جذبات سے بے قابو ہجوم نے سیکیورٹی کی تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے اسٹیج تک پہنچنے کی کوشش کی تاکہ وہ علی ظفر کے ساتھ ہاتھ ملا سکیں اور سیلفی بنا سکیں۔
ہم چلے تو زمین گھومے، ہم رکے آسمان ڈوبے، بولو تو چاند کو چھو لے، دے صدا تو جہاں جھومے، سن لے یار یہ تیرا پیار، سن لے یار یہ تیرا پیار، کرے ہے زندہ مجھے ہر بار، کہ مستی کے دن ہے چلو جھومے۔
علی نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اپنا گیت جلد ختم کیا اور سٹیج سے تقریباً اڑتے ہوئے نیچے اترے، جہاں سیکیورٹی نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔
آسماں کو چھوتے جائیں ہم، ہر گھڑی کو جیتے جائیں ہم، ہر آڑ سے لڑتے رہے، ہر بار اور ہم بڑھتے رہے۔ آسماں کو چھوتے جائیں ہم۔
علی نے کہا کہ اس سب نے مجھے اپنی ایک فلم کی شوٹنگ یاد دلا دی، جس میں میں نے لائیو جمپ اور بھاگنے کا سین پکچرائز کرایا تھا۔
لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔
سوچا کیا کبھی یہ تم نے کہ میں تیرا کون ہوں، کبھی تم نے یہ سوچا کیا کہ تم میری کون ہے، میری دنیا میں تیری تصویر ہے بنی، تیری دنیا بچائے رے ہم سے۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنیا تیرے سنگ دنیا ایسے جیسے ہر صبح ہے، جی نہیں جائے رے تیرے بن ہائے رے، تم سے ہی ہم کو پیار ہے۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بڑے بوڑھے ہمیشہ یہ دعا دیتے ہیں کہ سلامت رہو، زندگی بھر آرزو یہ رہتی ہے کہ ہاتھ پیر سلامت رہیں، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، مگر پھر بھی کبھی حادثات اور کبھی کوئی اور ناگہانی آفت اگر کسی کو ہاتھ پیر سے محروم کر دے تو زندگی تو کسی طور گزارنا ہی پڑتی ہے۔ خاص طور پر جنگوں سے واپس لوٹنے والے سپاہی دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہوں، اپنے فرض کی ادائیگی میں زخمی ہونے کے بعد بعض اوقات محرومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مصنوعی اعضاء انہیں زندگی کی مصروفیات جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مصنوعی ہاتھ، بازو اور ٹانگیں تیار کرنے کی صنعت بہت بڑی ہے، جس میں ہر روز نئی تحقیق جاری ہے، اور یہ کوشش بھی کہ مصنوعی اعضاء کو اصل ہاتھ پاؤں کے قریب تر بنایا جا سکے۔ اسی کوشش میں مصنوعی ٹانگیں بنانے والوں نے اتنی سہولت کر دی ہے کہ انہیں استعمال کرنے والا اتنی ہی آسانی سے چل سکے جتنا کہ باقی لوگ، اور یہاں تک کہ اسے زمین محسوس بھی ہو سکے۔ ویسے چلنے کا عمل بھی اپنے اندر پوری سائنس رکھتا ہے، جس کا احساس چلتے ہوئے ہمیں بالکل نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے برقی سگنل ٹانگ کے پٹھوں کو سکڑنے کا پیغام دیتے ہیں، جس سے جوڑوں کو حرکت کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ سب دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سائنسدان اس قدرتی عمل کو مصنوعی اعضاء میں استعمال کرنے کی کوشش کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ ٹیری کارپوویچ شکاگو کے ایک ہسپتال میں روبوٹ نما ٹانگ کے استعمال کے بعد کہتے ہیں،
This one allows me the opportunity to flow down the stairs and not really think about the process.
اس کی مدد سے میں آرام سے سیڑھیاں اتر سکتا ہوں اور مجھے اگلا قدم لیتے ہوئے سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ روبوٹ نما مصنوعی اعضاء میں بجلی کے ذریعے پٹھوں کو پیغام دیا جاتا ہے، یہ سگنل EMG کہلاتے ہیں۔ شکاگو میں بحالی کے ایک مرکز میں لیوائے ہارگروو کہتے ہیں،
We pick them up with tiny antennas called electrodes. When the electrodes touch the skin, you can detect the EMG signals.
ہم ان پٹھوں تک چھوٹے چھوٹے اینٹیناز کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، یہ الیکٹروڈز کہلاتے ہیں۔ جب یہ الیکٹروڈز جلد تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کے سگنل کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اس مصنوعی ٹانگ کے ذریعے آپ چل سکتے ہیں، کرسی سے اٹھ سکتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ اور اتر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف لینز میں پروفیسر ہوبرٹ ایگر نے ایسی مصنوعی ٹانگ متعارف کروائی ہے جو اصل ٹانگ کی طرح دماغ کو پیغام بھیج سکتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے سرجنز کی محنت کا، جنہوں نے ٹانگ سے محروم ہونے والے شخص ولف گینگ رینگر کے باقی ماندہ اعصاب کو اس کے پاؤں سے اس کی ٹانگ کے اوپر کے حصے کے پٹھوں سے جوڑ دیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے سے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس فرش پر کھڑے ہیں۔ آسٹریا میں پروفیسر ایگر کوشش کر رہے ہیں کہ ان مصنوعی اعضاء پر آنے والی لاگت کم کی جا سکے، تاکہ دنیا بھر میں، خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urdu voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urdu voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر نیلوفر مغل، اور انجینئر سلمان تراوالی۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ایک گھنٹے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔